السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو فیس بک اور ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ شرکا موجود ہیں. میں سب سے پہلا سوال جاوید صاحب سے یہ رکھنا چاہوں گا. جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جلد از جلد جو ہے وہ دفنا دینا چاہیے، لیکن بعض صورتوں میں ہم جو مردہ ہوتا ہے اسے سرد خانے میں رکھتے ہیں. تو ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھنا کیسا ہے؟ یہ عمل ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے یا نہیں؟
بھائی، اگر کسی ضرورت کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے، کوئی سبب ہو سکتا ہے، مثلا کسی جرم کی تحقیق کے لیے بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قتل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو تحقیق کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اب تو آپ کو بعض اوقات قبر کشائی تک کرنی پڑ جاتی ہے بعض جرائم کی تحقیق کے لیے. اسی طرح انسان کی فطرت ہے، اگر آپ کے بچے باہر ہیں، نہیں پہنچے، پہنچنے میں دو چار دن لگیں گے، چونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ چلے گئے ہیں تو دو مہینے چار مہینے لگیں گے، اب آپ آ سکتے ہیں. اس کے لیے دو چار دن اگر انتظار کرنا ہے تو میت کو، یعنی آپ گلنے سڑنے کے لیے تو نہیں چھوڑیں گے نا، کسی سردگاہ نہیں میں رکھیں گے. ضرورت کے تحت، یعنی جو اصول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ضرورت کے تاخیر نہ کریں. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد آپ سپرد خاک کر دیں، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے تو انتظار کرنا پڑتا ہے.
سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے سری اور جہری نمازوں میں ایک فرق ہے دو سیکٹس میں، تو وہ ہے کیا؟ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ ہمیں جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں ان کو پڑھنی ہوتی ہے؟
مقتدی سورہ فاتحہ جہری اور سری نمازوں میں کیسے پڑھیں گے؟
میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو دین کے معاملے میں اصل سے متعلق کیا جائے. کہنے کو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا ہوں، لیکن بات سمجھیے پہلے کیا چیز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک سنت کی حیثیت سے اپنی امت میں بھی جاری کر دیا. یہ بھی کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نماز کی ابتدا آپ سے نہیں ہوئی. نماز کی ابتدا سیدنا آدم کے زمانے سے ہو گئی. تمام پیغمبر نماز پڑھتے رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام امتوں کے اندر یہی پانچ نمازیں تھیں. انجیل میں حضرت مسیح یہی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی. بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہی پانچ نمازیں تھیں. تو پانچ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنے دین کا حصہ رکھا. تو نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں جاری کر دی. جب جاری کی تو اذکار تبدیل کیے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اذکار میں مثلا تورات کی دعا پڑھی جاتی تھی، میں نے میزان میں وہ نقل کر دی ہے ساری، یا انجیل کی دعا پڑھی جاتی تھی نماز کے اندر، اس کی جگہ پہ سورہ فاتحہ آ گئی. اس کے ساتھ آپ قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں. یہی نماز کے لازمی اذکار ہیں. لازمی اذکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں وہ اذکار کرنے ہیں. فاتحہ پڑھنی ہے اس لیے کہ فاتحہ اصل میں قرآن کے نزول کی دعا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدا نے جواب دیا ہے کہ صراط مستقیم میری کتاب میں ہے. تو اسی وجہ سے علامتی طور پر فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں تاکہ دعا اور جواب دعا کا تعلق واضح رہے. یہ لازمی اذکار ہے. باقی وہ ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، وہ لازمی چیزیں ہیں. باقی نماز آپ پر چھوڑ دی گئی. مقررہ اذکار وہی اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ، اور سورہ فاتحہ. اور یہ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی. جب یہ نماز پڑھائی ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ تین نمازوں میں قرات جہری ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت امام قرات کرتا ہے، ہم سنتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مغرب میں، ایسے ہی عشاء میں ہوتا ہے، اور دو نمازوں میں قرات سری ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر عشاء کی بھی چار رکعتوں میں جو دو رکعتیں ہیں ان میں سری رکعت ہوتی ہے، یعنی ان میں کوئی آپ بلند آواز سے نہیں پڑھتے.
صحیح.
یہ سری رکعتیں جو ہیں، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے سنا اور وہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری ہو گئی. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جو سری رکعتیں ہیں ان میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ پہلا سوال یہ، اس کا کوئی جواب نہیں. یعنی قیاس کیا
جواب روایتوں میں نہیں ہے.
قیاس کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو جہری رکعت میں پڑھتے تھے وہی سری رکعت میں بھی پڑھتے ہوں گے. اچھا، اور بعض لوگوں نے خیال کیا کہ نہیں، مختصر ہوتا تھا قیام تو اس لیے غالباً سورہ فاتحہ ہی پہ اکتفا کرتے تھے. تو اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی تصریح روایتوں میں موجود نہیں ہے. واقعات سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی.
ٹھیک،
پہلی بات یہ. لوگ پیچھے کیا پڑھیں، کیا کریں، اس سے متعلق بھی آپ تمام جتنی بحثیں ہیں ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں، اہل حدیث حضرات میں، دیوبندی حضرات میں، حنفی حضرات میں پڑھ ڈالیں، کوئی تصریح موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف واقعات سے چیزوں کا استنباط کیا جاتا ہے، یا بعض اجمالی چیزیں ہیں مثلا یہ کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کا اطلاق کیا جاتا ہے. تصریح میں کوئی چیز رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، اس معاملے میں نہیں ملی، تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کیا کریں گے، ایسے موقعوں پر اجتہاد کیا جاتا ہے یا قیاس کیا جاتا ہے. قیاس اجتہادی کی ایک قسم ہے. تو علماء نے جو آراء قائم کی ہیں، پہلے اصول میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں اجتہادی آراء ہیں. اجتہادی آراء کے قاعدے ہی ہوتے ہیں کہ دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھا جائے اور وہ چیزیں علم و عقل کے معیار پر پوری اترتی ہوں. تو اس میں میرے نزدیک جو مالکیہ کا مذہب ہے کہ جب امام بلند آواز سے قرات کرے تو سننا ہی پڑھ لینا ہے، آپ سنیے، اور جب وہ خاموش ہو تو پڑھیے. میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار کے درمیان 40 سال کی عمر سے لے کے یعنی 23 سال رہے ہیں، اور سری نماز یا جو 4 رکعتیں ان میں 2 رکعتوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کیا پڑھتے رہے ہیں؟ صحابہ نے نہیں پوچھا آپ سے؟
بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ تمام ذخیرے کو جمع کر لیں، صحابہ کا مزاج بھی یہ نہیں ہے. یعنی وہ عام طور پر جب ایک چیز کے بارے میں ایک اندازہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی بہت نہیں کرتے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ حضور نے بلند آواز سے کیا پڑھا تو ایک جری قیاس تھا کہ یہی پڑھتے ہوں گے، تو اس وجہ سے فاتحہ ہی پڑھتے تھے. اچھا، بعض موقعوں پہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی کلمہ اگر بلند آواز سے سن لیا تو وہ روایت ہو گیا، تو اس سے لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی. بالکل ٹھیک تھی میرے نزدیک، پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس معاملے.
لیکن جاوید صاحب، ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا ریفرنس نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پیچھے کی طرف مڑے اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کس کس نے فاتحہ تلاوت کی، تو چند لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تلاوت کی اور کچھ لوگ نہیں کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے نہیں کی تلاوت. آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا، کوئی یعنی کسی بھی طرف نشاندہی نہیں کی، نہ کسی کی مذمت کی، نہ کسی، یعنی جنہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی ان کے معاملے میں بھی آپ خاموش رہے اور جنہوں نے فاتحہ پڑھی ان کے معاملے میں بھی خاموش.
غالباً آپ کو ذہول ہو رہا ہے، یعنی آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھ مناظرت کس نے کی.
اچھا،
یعنی کیونکہ پیچھے سے آواز آئی تو پوچھا کہ مناظرت کس نے کی.
اچھا ٹھیک،
تو یہ فرمایا کہ فاتحہ کے سوا نہ پڑھا کرو.
فاتحہ کے سوا نہ پڑھا،
یہ
ٹھیک.
آپ دیکھیں نا، یہ مختلف واقعات ہیں جیسے میں نے آپ کو، یعنی کوئی واقعہ پیش آ گیا، کسی نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی کلمہ ذرا بلند آواز سے سن لیا، کسی موقع پر ایسی کوئی بات آپ نے فرما دی، یا یہ عمومی بات کہہ دی کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس صحابہ نے اپنا طرز عمل طے کیا، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل طے کر رہے ہیں.
ٹھیک جی.
گاندھی صاحب، قرآن کی روشنی میں نجات اور بخشش کا منیمم کرائیٹیریا کیا ہے؟
ایمان اور عمل صالح.
اس کو تھوڑا سا اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت 62 کی روح سے دیکھیں تو اس کے اندر صابی اور یہودی اور نصارہ کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر تھوڑا سا اس کو اگر آپ الیبوریٹ کر دیں اس آیت کی روشنی میں. تو
اس میں دو ہی باتیں بیان کی گئی، ایمان اور عمل صالح، یہی بیان کیا گیا. یعنی جو بھی دنیا کے اندر اقوام ہیں، خواہ وہ یہود ہیں خواہ وہ نصارہ ہیں، تو کسی گروہ کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی. کوئی اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ وہ کہے کہ میں تو دنیا میں مسلمانوں کی جماعت میں تھا، میں تو اللہ کی ایک منتخب قوم یہود سے تعلق رکھتا تھا، میں تو مسیح کے پیروں نصارہ سے تعلق رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ میرے ہاں بخشش کی یا نجات کی بنیاد نہیں ہے. نجات کی بنیاد اس آیت میں یہ بتایا گیا، ایمان اور عمل صالح. اس کے بعد جرائم ہیں، وہ وہاں مذکور نہیں ہے. مثلا ایک مسلمان ہے، اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے، بڑے اچھے عمل کرتا ہے، اس کے بعد کسی ناحق مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، قرآن کہتا ہے جہنم میں جائے گا، اور جہنم بھی ابدی جہنم، ہمیشہ کی جہنم. یعنی جو کفر کی سزا اور استکبار کی سزا ہے وہ قاتل کی سزا قرآن نے بیان کی. بیان کیا نا یہ. یہ کیا ہے؟ جرم. اسی طرح جب کسی آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک پیغمبر آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، مثلا اب تو ہم یہ جانتے ہیں نا، ختم نبوت ہو گیا، ہمیں یہ پتا چلا کہ امریکہ میں ایک پیغمبر آ گئے، تو اس کے بارے میں جب ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، تو اگر ہم جانتے بوجھتے انکار کر دیں گے، یہ تو اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم کسی کو قتل کر دینا. تو اس آیت میں جرائم نہیں بیان ہوئے، لوگ اس کو غلط دیکھتے ہیں. اس میں پیغمبروں کی دعوت بیان ہوئی ہے. تمام پیغمبر کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت پہ سچا ایمان اور اچھا عمل، وہ بیان کر دیا.
ٹھیک،
تمام پیغمبروں کی دعوت جانے. جاوید
صاحب،
جرائم کا ذکر نہیں ہے. میں بہت سے ایسے جرائم بتا سکتا ہوں کہ یہ ساری شرطیں پوری کر دیں ان جرائم کا ارتکاب کرے. مثلا میراث کی تقسیم پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جانتے بوجھتے کسی شخص نے میراث جو اللہ نے قانون بیان کیا اس کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے.
بیٹیوں کو بہنوں کو میراث میں سے حصہ نہ دینا, یہ اب بھی ایک قاعدہ قانون بنا ہوا ہے. تو قرآن پاک کی روشنی میں جو لوگ, یعنی سامنے جو بات آئی کہ جو بھائی اور اپنی اور جو باپ اپنی اولاد کو بیٹیوں کو نہیں دیتے میراث, تو ان کا تو ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہو.
اس میں کوئی شک نہیں. میں نے تو اس پر اپنی کتاب مقامات میں ایک آرٹیکل لکھ کے بتایا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. یعنی آپ اللہ کے اس قانون کی جب خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ اصل میں فساد کے بیج بوتے ہیں, آپ حق مارتے ہیں. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں تصور نہیں ہے. ہمارے میں تو خود دیہاتی معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں, ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے اپنی جو کچھ تھوڑی بہت اراضی تھی اس کا حصہ لینے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ 300 سال میں کبھی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا گیا, کبھی نہیں دیا گیا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات. تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. وہ کبھی نکال کے پڑھیں سورہ نساء کی آیت 11-12 اور دیکھیں وہاں کیا کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں اور اللہ کے اس حد کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو مال پر غلط قبضہ کرنا ہے اس میں بہت وعید سنائی ہے. وہ فرمایا نا کہ بہت سے لوگ اپنی چرب زبانی سے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا لیتے ہیں, لیکن ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی بھی ایک بالشت برابر کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے ناجائز, وہ گلے میں توق بنا کے اس کے ڈال دی جائے گی. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کا حصہ غصب کر لیں, آپ کسی کا مال لے لیں, آپ کسی کا حق نہ دیں. تو اس وجہ سے اس پر لوگوں کو بہت توجہ دلانی چاہیے.
جی سوال بتائیے.
یہ جو آزادی ہے حق رائے ہے, ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے انڈر آرٹیکل 19, لیکن کچھ کوالیفیکیشنز ہیں, حدود ہیں جو کہ امپوز کر دی گئیں. اسلام کس طرح سے دیکھتا ہے اور کیا حدود ہیں جو گورن کرتے ہیں؟
آزادی رائے کی کیا حدود ہیں؟ جی
سوشل میڈیا پہ ایک کچھ چلا دی ہے مہم کہ آئین ایک ڈھکوسلا ہے. آئین کیا چیز, یہ بھی اس کے ساتھ ملا دیجیے.
یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ بے مثل جملہ ہے جو انہوں نے مصر کے گورنر کو کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا, ولدت ہم امہاتہم احرارا, جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا. تو انسان اپنے وجود میں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے آزادی اپنی اسکیم کے مطابق دی ہے. اپنے دین تک کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے انسان پر کوئی جبر روا نہیں رکھا. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ کسی پیغمبر کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ بالجبر لوگوں سے کوئی بات منوائے. تو اس وجہ سے آزادی رائے میرا بنیادی حق ہے. یعنی میری عزت آبرو میری جان مال کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے سوائے ان حدود کے جو اللہ نے قائم کر دیے. یعنی میں کسی کی حق تلفی کروں یا میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کروں, میں زبان سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, اس کے اوپر اخلاقی حدود ہے. وہ اخلاقی حدود اسلام بھی لگائے گا, انسان کا ضمیر بھی ان کی تائید کرے گا, دنیا کے قوانین بھی ان کو مانیں گے. یعنی مجھے کسی پہ جھوٹی بات نہیں کہنی چاہیے, الزام نہیں لگانا چاہیے, بغیر تصدیق کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے, مجھے لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر گھسنا نہیں چاہیے, ان کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے, مجھے وہی بات کہنی چاہیے جس کے لیے میں دنیا میں بھی جواب دے سکوں آخرت میں بھی جواب دے سکوں. یہ اخلاقی حدود ہے. لیکن ان اخلاقی حدود کے اندر میری رائے پر کوئی پابندی نہیں, آزادی ہے. اب میں رائے کسی بھی معاملے میں دے سکتا ہوں. جمہوریت کا اصول اختیار کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی کوئی رائے رکھتے ہیں ان کو اجتماعی معاملات میں اپنی رائے دینے کا تو حق ہے, لیکن فیصلہ اکثریت کی رائے پر ہو جائے گا اور پھر سب لوگ عملاً اس فیصلے کو مان لیں گے, عملاً مان لیں گے. حق کے تنقید اس وقت بھی موجود رہے گا. تو آزادی رائے کی اسلام بھی ضمانت دیتا ہے, انسانیت بھی ضمانت دیتی ہے, بین الاقوامی قانون بھی ضمانت دیتا ہے, اور اس وقت جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے. آزادی رائے پر فطری اخلاقی حدود قائم ہے. یعنی آپ جھوٹ بول دیں, آپ غیبت کریں, آپ کسی آدمی کے اوپر تان کریں, آپ اس کے اوپر اس کے نسب پر شک کرنا شروع کر دیں, آپ تناوز بالالقاب کریں, آپ بدزبانی اختیار کریں, آپ اتہام سے باز نہ آئیں, آپ جو بات آپ کو بتائی جائے وہ دنیا بھر کے سامنے پھیلانا شروع کر دیں, تو یہ تو اخلاقی گناہ ہیں سارے کے سارے. تو اخلاقی معاملات ہیں بس جن کے بارے میں پابند کیا گیا. باقی آپ کو جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں دلیل سے کہیے, اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے, اس کے بعد کسی پر جبر کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے, لوگ آپ کی بات کو مدلل سمجھیں گے، قبول کر لیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ ابھی صدیق صاحب نے جو سوال اس کے ساتھ ایڈ کیا تھا کہ قانون، یہ سوری آئین کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ لوگ آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو
آئین ہمارا قومی میثاق ہے، یعنی ہم نے قومی سطح کے اوپر ایک عہد باندھا ہے اللہ کے ساتھ بھی، بندوں کے ساتھ بھی. اس وجہ سے وہ ایک مقدس دستاویز ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس وقت یہاں پر ایک فوجی حکومت قائم ہوئی تھی تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے مجھ سے مشہور انٹرویو کیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس آئین کو توڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے.
کبیرہ گناہ
اس لیے کہ یہ قومی میثاق ہے، جو آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ایک قومی میثاق کو توڑتا ہے، وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے.
ٹھیک،
یہ ناقابل معافی جرم ہے.
جی جناب،
ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کیا اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے یا اسلامی ریاست، اس کے بارے میں کیا کوئی رہنمائی کر دیں؟
اسلام ایسے غیر فطری تقاضے کیسے کرے گا؟ یعنی آپ کیسے کریں گے؟ ایون میں تو کہتا ہوں میرے پانچ اگر بیٹے ہوں اور میں سب کو پانچ پانچ ہزار روپے دے کے یہ کہوں کہ جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، تو کچھ دیر کے بعد دو کے پاس ہو سکتا ہے 70,000 روپے ہوں اور دو بالکل فقیر ہوئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب بھی دولت لوگوں کے پاس جائے گی، جب بھی جائے گی، یعنی قدرت کا بنایا ہوا قانون یہ ہے، وہ لازمن دولتم بین الاغنیا ہو جائے گی، لازمن ہو جائے گی. اس لیے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ خود ریاست کے پاس وہ طاقت رہنی چاہیے کہ وہ غریبوں کا ہاتھ پکڑ سکے. یہ علاج بتایا ہے اس کا، کیسے رہنی چاہیے، ایسے رہنی چاہیے. اور اس کا حل بھی بتایا ہے کہ جو زمین اور اس کے خزانے ہیں ان کا کوئی شخص شخصی ملکیت میں نہیں لے سکتا، یہ سب اصل میں ریاست قوم کی ملکیت ہے. اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس سے پھر آپ کو اتنا سرمایہ حاصل ہوتا ہے. سیدنا عمر کی جو حکومت کی آپ باتیں کرتے ہیں، اس کی اصل طاقت یہی تھی. جب سواد عراق کے بہت بڑے بڑے علاقے، یعنی جو آپ ملک ہیں، وہ فتح ہو گئے، تو ان علاقوں کی تمام زمین کو انہوں نے لوگوں کو دینے سے انکار کر دیا. تو زمین اور اس کے خزانے یہ شخصی ملکیت نہیں ہو سکتے، ان سے آپ ریاست کا نظم بھی چلائیں اور ان سے آپ غریبوں کی مدد بھی کریں. ورنہ جہاں دولت نجی شعبے میں جائے گی لازمن ارتکاز پیدا کرے گی، اسے روکا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ نجی شعبے انہیں کام کرنے ہیں، اور یہ جو تجربہ کیا گیا قومی شعبے میں چیزوں کو لینے کا، وہ بالکل ناکام ہو گیا دنیا.
اس حوالے سے جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، الارض للہ یورثھا من یشاء من عباده، اس کو آپ ذرا وضاحت فرمائیے.
ظاہر ہے جی کہ یہ ساری زمین جو ہے تو اللہ ہی کی ہے.
جی جی.
اور یہ زمین جو ہے یہ کسی ایک قوم کی ملکیت ہو جاتی ہے.
جی جی.
یعنی کبھی مسلمانوں کے پاس آ گئی، کبھی رومیوں کے پاس چلی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق، جس کو دوسری جگہ بیان کیا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، تو لوگوں کو دیتا رہتا ہے، بادشاہی ملتی رہتی ہے. تو زمین کی بادشاہی ویسے تو پوری ذریت آدم یا نسل انسانی کو دے دی گئی ہے، لیکن پھر مختلف قوموں کو ملتی رہتی ہے. اور یہ جو زمین ہے، یہ سوال للسائلین ہے، یعنی زمین کی ملکیت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ ہر حال میں قومی ملکیت ہوگی، یعنی ایک پوری قوم کی. اور اگر آپ عالمی حکومت قائم کر رہے ہیں تو پوری انسانیت کی.
تھوڑا سا کنفیوژن، یہ جو میری زمین ہے 10 مرلے، اس کی زمین ہے 20 مرلے، اس کی کنال ہے، اس کی مربع ہے، اور وہ پھر وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، میں اس کو بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں، تو یہ اگر بات یعنی قائم ہو جائے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ساری زمین سٹیٹ کی ہے، تو پھر یہ جو شہریوں کی ملکیت ہے،
اونرشپ ختم ہو جائے گی.
یہ کہاں جائے گی؟
حق کے تصرف حاصل ہوگا، بس آپ وہ خریدیں گے بیچیں گے. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرائے کی دکانیں ہوتی ہیں، پگڑی لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، ایسے ہی کرنا چاہیے.
جب ریاست چاہے گی آپ مجھ سے وہ لے لے گی واپس،
جب چاہے لے لے اس کی زمین،
معاوضہ دے کے.
جی ہاں بالکل، معاوضہ. یعنی آپ نے چونکہ اس کے اوپر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے،
جی جی.
آپ نے کوئی گھر بنایا ہے، آپ نے کوئی ڈیولپ کیا اس کو، تو آپ کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. آپ نے اس کو کوئی نئی شکل دی ہے تو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. یہ خدا کی زمین فرد کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حق کے تصرف دینا چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہر زمین کے استعمال کے اوپر کرایہ عائد کرنا چاہیے، جس کو خراج کہتے ہیں. سیدنا عمر نے یہی کیا تھا، اور اسی سے در حقیقت وہ ایک جس کو یہ فلاحی ریاست کہہ رہے تھے، وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. ورنہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا کہاں سے؟ تو زمین اور اس کے خزانے، یعنی زمین صرف زمین ہی نہیں ہے، میں اگر اپنے گھر کے لیے بھی زمین استعمال کر رہا ہوں یا میں کوئی فیکٹری لگانے کے لیے، تو مجھے اس کا خراج ریاست کو دینا چاہیے. اور حق تصرف حاصل ہے، وہ حق تصرف میری اولاد کو بھی منتقل ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، میں بیچوں گا بھی، لیکن وہ میں وہ حق بیچ رہا ہوں اپنا. بس
اب صاحب، اب تو محاصل جو ہیں ٹیکسز، وہ صرف زمین اور اس کی پیداوار سے بڑھ کے صنعت لگ رہی ہے اور چیزیں ہیں تو اب تو ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں نا، یہ امپورٹ ایکسپورٹ، وہ زمین سے ماورا چیز ہے، اوپر کی چیز ہے.
یعنی ایک تو ریاست کی آمدنی کا ذریعہ زمین اور اس کے خزانے بننے چاہیے
جی.
دوسرے ٹیکس
جی.
ٹیکس جو ہے اس کو اللہ نے طے کر دیا ہے، وہ وہی لیا جا سکتا ہے جو خدا کا طے کرتا ہے. اس لیے کہ یہ حق ریاست سے یا حکومت سے چھین لیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ٹیکس طے کرے. آخری ظلم یہی ہے جس کا زمین سے خاتمہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہ اصل میں ٹیکسیشن کا نظام ہے جو لوگوں کو پاناما پیدا کرنے طرف لے جاتا ہے، ورجن آئی لینڈز پیدا کرنے قابل لے جاتا ہے. یعنی جب آپ ٹیکسیشن یا ریاست پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ میں نے ریاست کا حق بھی متعین کر دیا ہے، وہ زکات.
زکات
اس سے زائد ایک پائی بھی آپ نہیں لے سکتے. قرآن کے الفاظ کے جب آپ یہ لے لیں تو فخلو سبیلہم، لوگوں کا راستہ چھوڑ دیں، کوئی حق نہیں آپ.
ٹھیک.
تو اصل میں یہ دو ہی ہیں جو ایک مسلمانوں کی ریاست کے لیے محاصل ہے، ایک یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زکات، اور زکات کے بارے میں یہ بالکل غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ 2.5% ہوتی ہے، یہ مال میں 2.5% ہے، یہ پیداوار میں 5%, 10% اور 20% ہے
جی.
اور اس کا اپنا ایک قاعدہ ضابطہ ہے، میں نے اس کی بہت تفصیل کر دی ہے. زکات لے ریاست، اور جو زمین اور اس کے خزانے اس کے پاس ہیں وہ اس کی ملکیت ہے، ان کا خراج لے، ان سے مزید کچھ چیزیں پیدا کرے. اس تک محدود کیا ہے. اس کے نتیجے میں کتنی بڑی خیر و برکت وجود میں آتی ہے، لوگ ابھی اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں. ریاستیں استبداد کا نمونہ تھیں، وہ لوگوں کو مارتے تھے، بادشاہتیں قائم تھیں لوگوں کی رائے پر. یہ چیزیں دنیا نے یہ سارے جوئے گردن سے اتار پھینکے، ابھی ٹیکسیشن کا جوا باقی ہے، خدا نے اس کو بھی اتار دیا.
یہ جو پرائز بانڈ ہے یہ تو چونکہ حکومت کی اپنی ایک اسکیم ہے، اور میں حکومت کو اصل میں قرض دیتا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے پرائز بانڈ ملتا ہے، اس میں حکومت اپنے طور پر انعام بھی دیتی ہے. میں اس انعام کا مطالبہ نہیں کر رہا مگر حکومت دیتی ہے انعام. کیا وہ انعام جائز ہوگا؟
حکومت جتنی اسکیموں کے لیے بھی قرض لیتی ہے. دیکھیے قرض کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، اور لفظ قرض بہت اہم ہے. قرض جب بھی دیا جائے گا اور اس پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ سود.
مطالبہ تو میں نہیں کر رہا نا،
میں نے اسی لیے لفظ مطالبہ استعمال کیا.
ٹھیک.
یعنی جب بھی آپ قرض دیں گے اور اس پر منفعت کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر آپ اپنی خوشی سے بغیر مطالبے کے اس پر کچھ زائد دے دیتے ہیں تو یہ احسان ہے.
ٹھیک.
تو اب آپ خود اطلاق کر کے بتائیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے.
حکومت خود دے دیتی ہے.
میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ یہاں دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، اس لیے میں اس کو ایک مشتبہ معاملہ سمجھتا ہوں. تو اس میں میں نے جو مقامات میں لکھا بھی ہے اس معاملے پر، وہ یہی لکھا ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، مثلا بیوائیں ہیں، لوگ ہیں کہ بیچارے اپنی ملازمت سے فارغ ہوئے، کو 2-4 لاکھ روپے ملے ہیں، وہ ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا لیں. امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن جو لوگ کوئی ضرورت نہیں رکھتے اس طرح کی، اور ویسے بھی دین کے معاملے میں زیادہ احتیاط میں جانا چاہتے ہیں، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
جاوید صاحب آپ فرما رہے ہیں اس میں ملی جلی بات ہے، ملی جلی کس طرح سے؟ اگر میں بانڈ لیتا ہوں تو حکومت صرف مجھے اتنا ہی وہ گارنٹی دیتی ہے نا کہ جب چاہوں گا میں اس بانڈ کو واپس کر کے اپنی پرائز، اپنی اماؤنٹ واپس لے لوں گا. میں نے نہ مطالبہ کیا انعام کا، نہ حکومت نے انعام کی بات.
خیر اس میں تو ایک اور بھی قابل اعتراض بات یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے دینا ہے تو سب لوگوں کو دیں. اس کو آپ نے ایک لاٹری بنا دیا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
قرآن دازی کی جاتی ہے نا جی.
ہاں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. قرآن دازی کس بنیاد پہ کی جاتی ہے؟ یعنی وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. البتہ جو باقی اسکیمیں ہیں، جتنے بھی حکومت کو بہت قرض لینا پڑتا ہے ہمارے موجودہ زمانے میں، تو اس میں میرے نزدیک اگر صرف جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بہتر کر لیں کہ حکومت قرض لے گی، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس قوم کے افراد ہیں، آپ کا روپیہ ہمارے پاس محفوظ ہے، قرض کے طور پر لیا ہے، اور حکومت اس کو احسن طریقے سے واپس کرے گی. اس کے بعد جو حکومت کے پاس 2%, 4%, 5% دے دیں لوگوں کو.
اچھا.
تو اس پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا. ابھی یہ ملی جلی سی صورت ہے، یعنی ادھر مطالبہ بھی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے. حکومت کبھی 2% دے دیتی ہے، کبھی 4% دے دیتی ہے، تبدیلیاں بھی کرتی رہتی ہے. تو اس لیے میں اس کو مشتبہ معاملہ سمجھتا ہوں.
اچھا آپ نے ابھی یہ بھی فرمایا،
یعنی اس میں ایک درجے کا مطالبہ بھی ہے.
ٹھیک.
اور ایک درجے کا عدم مطالبہ بھی، اس کو واضح کر دینا چاہیے.
اچھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن دازی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن
سوال یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو سب لوگوں کا ایک حق بن گیا ہے یا سب لوگوں سے آپ نے احسان کرنا ہے، پھر کریں نا.
نہیں نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن دازی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ساری ازواج کا حق ہوا کرتا تھا، لیکن آپ قرآن دازی کر کے کسی ایک کو لے جایا کرتے تھے. قرآن دازی کی آپ نے، اسی طرح ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں وہ جب حضرت مریم کی کفالت کا واقعہ اس میں وہ سارے لوگ قرآن دازی کر کے کفالت، قرآن دازی کوئی بذات خود تو کوئی غلط چیز نہیں ہے،
بنیاد آپ نے جو قائم کیا پہلے اسے اسٹیبلش کرے، وہ یہ کہ ساری بیویوں کا بیک وقت ساتھ جانے کا حق ہوتا تھا،
حق تو ہو سکتا ہے
چیز ہے
یہ وہ چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے میں نے جب آپ کو قرض دیا
جی
ٹھیک ہے، تو اگر اس قرض پر کوئی منفعت آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر سبھی کو دینی چاہیے، سبھی کو دینی چاہیے، یعنی میں نے آپ سے قرض لیا، میں نے ان سے قرض لیا، تو اب میں واپس کر رہا ہوں اس کو، تو واپس کرتے وقت مجھے اگر احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے تو سب سے کرنا چاہیے. میں اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی مطمئن نہیں ہوں، میرے نزدیک یہ بہت مشتبہ معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں نے مثال دی تھی اس سے پہلے کہ مارٹگیج ہے بالکل جائز، یعنی اس کے اندر کوئی ناجائز چیز ہی نہیں ہے. جس وقت آپ ایک گھر لیتے ہیں بینک خریدتا ہے گھر کو، آپ کے ساتھ وہ بیع و شراء کا معاہدہ کرتا ہے اور ہائرنگ کا معاہدہ بھی کر لیتا ہے. اب ملیشیا میں انہوں نے اس معاہدے کو ہائر پرچیز اگریمنٹ بالکل واضح کر دی، معاملہ اصل میں بھی ٹھیک تھا، اس کو شکل بھی صحیح دے لی. ہمارے یہاں لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، یہ معاملہ اصل میں اتنا غلط نہیں ہے لیکن اس کو شکل غلط دے رکھی ہوئی، تو اس کی شکل بھی درست کر دینی چاہیے.
یہ جو بانڈز خریدتے ہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور جب چاہیں آپ کیش کرا لیں، لیکن ایک طے ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر 100 ارب روپے آ جائیں تو ہم نے 3 مہینے کے بعد اس پر 1 ارب روپیہ انعام کے طور پر دے دینے ہیں اور دیں گے ہم قرے سے. آپ کا یہ فرمانا ہے کہ یا تو پھر سب کو جتنے جتنے پیسے دیے ہیں، ہر ایک کا شاید طے نہیں ہو سکتا کہ کس نے کتنے پیسوں کے بانڈز خریدے ہیں، اس لیے وہ مجموعی طور پر نمبر جتنے ان کے پاس آ جاتے ہیں وہ انعام نکال دیتے ہیں، طے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 100 ارب پہ 1 ارب دینا ہے اور وہ قرے کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں. اب یہ صورتحال
یہ بالکل یہی ہے، میں یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا بغیر کسی مطالبے کے اپنی طرف سے احسان کے طور پر کسی کو کچھ دینا یہ تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا ہی واضح اتنا ہی درست کرنا چاہیے اور اس کی وہی صورتیں اختیار کرنی چاہیے جس میں کسی کے ساتھ حق تلفی. دیکھیے سود کو ممنوع کیوں قرار دے دیا گیا؟ اس لیے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ قرآن کے نزدیک ظلم ہے، یہی بنیاد ہے نا.
صحیح.
تو آپ کے کسی عمل میں بھی نہ کسی کی حق تلفی ہونی چاہیے نہ کوئی ظلم ہونا چاہیے، اس کو ہر حال سے نکالنا چاہیے.
جناب
اصول تفسیر کے حوالے سے کوشچن ہے کہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کے ہاں جو نظم قرآن ہے اس سے پہلے جو 1400 سال کے اندر جو تفاسیر لکھی گئی اس میں نظم کو وہ یہ پوزیشن حاصل نہیں ہے، اس کے بارے میں اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں.
یہ کہ نظم کو پوزیشن حاصل نہیں ہے اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ نظم کے قائل نہیں لوگ، سب قائل ہیں. خود امام راضی جگہ جگہ استدلال کرتے ہیں آیتوں کے نظم سے، ان کے پس منظر سے. زمخشری تو کئی مقامات کے اوپر لوگوں کے نقطہ نظر کی تردید اسی اصول کے اوپر کرتے ہیں. ابن تیمیہ نے بڑی نفیس بحثیں اس کے اوپر کی ہیں، تو لوگ رہے ہیں. امام فرائی کا جو اصلی کمال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں نظم ہے، انہوں نے اس کو جب انٹرپریٹ کیا ہے تو اتنے فطری مقام پر کر دیا ہے کہ اس کا انکار ناممکن ہو گیا، بس اتنی بات.
لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا کہ اسلام کا جو پورا فریم ورک ہے اس کا جو نتیجہ فکر ہے وہ بالکل کچھ معاملات میں بالکل چینج ہو گیا اس کی ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا کام ہے، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تجدید یا تشکیل جدید، یہ ممکن ہی اصل میں امام فرائی کے کام کے نتیجے میں ہوئی. انہوں نے وہ بنیاد فراہم کر دی ہے کہ اب ہم فکر پر بھی، اب ہم محدثین کے کام پر بھی ایک نظر ڈال سکتے ہیں اور ہمارے پاس وہ معیار ہے کہ جس پر پرکھ کر ہم ایک چیز کو غلط یا صحیح قرار دے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوا ہے اور میں اس کو دور حاضر میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتا ہوں.
جناب
رام صاحب میرا سوال جو سا ہے وہ جوئے کے بارے میں ہے. جوا جو سا ہے اسے حرام کیا گیا کیونکہ یہ چانس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، جبکہ آؤٹ کم کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت سی فار ایگزامپل جانوروں کی لڑائی ہے یا ان کی دوڑ ہے، لیکن اس میں بھی کسی حد تک کچھ کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جانور جون سا ہے اس کی کیا کس طرح کی اس کی جون سا ہے لائن آف ڈسینڈنٹس کہاں سے آ رہا ہے اور وہ چیزوں کے بارے میں. تو اگر یہی اصول ہم کاروبار کے اوپر لگائیں تو کاروبار میں بھی بندہ اپنا پوری جون سی ہے محنت ڈالتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ریزلٹ ہے پریڈکٹ 100% تو نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ بھی سرٹن ایلیمنٹ آف چانس آ جاتا ہے. تو کہاں پہ ان دونوں کو سیگریگیٹ کیا جائے؟ کون سا ایسا کاروبار یا کھیل یا چیز ہے جو کہ جوئے کی کیٹیگری میں چلی جائے گی، اور کون سی ہے جو ایک لیگل بزنس کے اندر آ جاتی ہے؟
پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے بنیاد قائم کی ہے وہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ. جب آپ کسی کا مال لیتے ہیں تو اس مال کو لینے کا حق کیسے قائم ہوا ہے؟ اس کو جائز ہونا چاہیے. کسی کا مال اس پر زیادتی کر کے نہیں لیا جا سکتا. اس میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ رضامندی سے لیا ہے، یعنی آپ کے مال لینے کا سبب علمی عقلی فطری ہونا چاہیے. کیوں لیا؟ یعنی میں نے آپ سے مال لیا، میرے دوست تھے، آپ تحفہ دیا، یہ بڑی پاکیزہ بنیاد ہے. میرے باپ کی میراث مجھے مل گئی کیونکہ میرے باپ نے جائز مال کمایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں، مجھ کو منتقل ہو گئی. میں نے ایک کاروبار کیا. کاروبار کیا چیز ہے؟ یعنی میں اصل میں آپ کو سہولت فراہم کرتا ہوں وہ شے فراہم کرنے کی. ویسے تو آپ جائیں تو جا کر خود براہ راست جا کے کسان سے خرید لیں، میں وہاں سے اٹھاتا ہوں، آپ کو تازہ سبزی آپ کے گھر تک پہنچاتا ہوں یا ایک اسٹور تک پہنچاتا ہوں، میں اس کا صلہ آپ سے لے لیتا ہوں. تو تمام جتنا بھی کاروباری معاملہ ہے اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جوئے میں آپ کو پیسہ لینے کا حق کس فطری اصول پر ملتا ہے وہ بتائیے، کوئی موجود نہیں. اس لیے اسلام میں ممنوع ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، گندا شیطانی کام ہے. بیٹھ کے آپ نے دوسرے کا پیسہ ہضم کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیا، یہ کوئی بنیاد نہیں. صحابہ فرمائیں گے کہ بعض اوقات ہم کسی کھیل پر ہار جیت پر، تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ میں اور آپ ایک کھیل کھیلتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں اگر آپ کو ہرا دوں گا تو آپ یہ دیں گے، تو یہ بھی ایک فطری بنیاد ہے جو بن گئی. لیکن ایک تیسرا آدمی پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے ہارنے اور جیتنے کے اوپر دوسرے کے پیسے لے رہا ہے. تو اس وجہ سے جوا بالکل واضح ہے کیا چیز ہے، یعنی اس میں جو پیسہ آپ دوسرے کا لیتے ہیں اس کی کوئی اخلاقی بنیاد موجود نہیں ہے لینے کے لیے، اس لیے ممنوع ہے، نہیں لینا چاہیے.
ابھی آپ نے اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا، آپ نے کہا کہ اگر ہم ایک دو لوگ مل کر ایک کھیل کھیل رہے ہیں اور میں آپ کو ہرا دوں تو اتنے پیسے لوں گا، تو یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بنیاد ہے؟
نہیں نہیں، اس میں آپ، میں نے اپنے ایک کام کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے میں اگر آپ کا یہ کام اس طرح کر دوں تو میں اس میں یہ لے لوں گا، یا آپ مجھے شکست دے دیں گے تو آپ نے کوئی محنت کی، کوئی کھیل کھیلا، کوئی بات ہوئی، یعنی اس کھیل کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا.
تو میں نے آپ کو انعام دے دیا نا، جوا
میں نے آپ کو انعام دے دیا. جوا اصل میں اس کھیل کے اوپر دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے لگا رہے ہوتے ہیں.
نہیں نہیں نہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے جاوید صاحب،
وہ کھیل کھیل نہیں ہوتا، وہ اصل میں وہ جوئے کا کھیل ہوتا ہے.
میں وہی کہہ رہا ہوں، کھیل آپ جوا، اسی لیے کہہ رہا ہوں وضاحت کر دیجیے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وضاحت کر دیجیے.
اس کھیل سے مراد ہے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ہاکی کھیل رہے ہیں، کوئی اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ بھائی تم جیت جاؤ میں تمہیں ایک بوتل پلا دوں،
ٹھیک ہے،
وہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ تو جوئے کا کھیل تو باقاعدہ کھیل ہوتا ہے، وہ کھیلا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے پیسے
پیسے لینے. بالکل بالکل، وہ کارڈز کھیلتے ہیں کہ جی میں ہرا دوں گا،
کوئی بھی ایسا کھیل،
میں وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے،
قرآن کے نزول کے بعد خدا کے عذاب کا کیا کوئی امکان موجود ہے؟
عذاب سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے اور مجرموں کے اوپر اللہ کی عقاب کا تازیانہ برسے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر مبعوث نہ کیا جائے اس وقت تک یہ نہیں ہوتا. تو اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا،
اس کے لیے ہمیں قیامت کا انتظار کرنا ہے. جو بھی عذاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ قیامت کے دن،
جی ہاں، قیامت میں تو پھر سزا بھی ہونی ہے، جزا بھی ہونی ہے. لیکن دنیا کے عذاب کے بارے میں قانون قرآن نے بیان کیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم دنیا میں کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک ایک رسول کو بھیج کر پہلے لوگوں کو خبردار نہیں کر دیتے. تو اس وجہ سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا. البتہ اللہ کی تنبیہات ہوتی ہیں. تنبیہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو موت ہے اس کو بعض اوقات اکٹھا کر دیتے. دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ آج بھی لاہور کے اعداد و شمار اکٹھے کریں تو ہو سکتا ہے کہ آج لاہور جیسے شہر میں 150-200 کے قریب لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور مختلف قبرستانوں میں دفنائے گئے ہیں. لیکن ایک جگہ ایک سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو یہ 200 اموات ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس سے موت کی تذکیر ہوتی ہے. یہ کام اب بھی ہوتے ہیں، زلزلوں کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، طوفانوں کی صورت میں، یہ عذاب نہیں ہوتا. اس لیے اس کا نشانہ نیک بھی بنتے ہیں، بد بھی بنتے ہیں.
اچھا جی، ایک غامدی صاحب، یہاں بھی ذکر ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ ابتدائی مراحل میں تھی اور اب اس کا حکم منسوخ ہے، وانتم سکارا والی بات اس کی ذرا وضاحت فرما دیں.
دیکھیے اس میں ایک لوگ بڑا بنیادی فرق نہیں سمجھتے، بہت سی برائیاں دنیا میں موجود رہی ہیں، لوگ ان کے عادی ہوتے ہیں. ایک ہے اس کا برائی ہونا، ایک ہے اس کو ریاست کی سطح پر روکنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا شراب ممنوع ہے، اللہ کے ہاں ممنوع ہے، ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے، یہ ایک رجسم من عمل الشیطان ہے، گندا شیطانی کام ہے، یہ جائز کب ہو سکتا ہے اس کا کوئی سوال نہیں. اس کو سٹیٹ کی سطح پر، ریاست کی سطح پر کب روکنا ہے، تو روکنے میں تدریج اختیار کی جاتی ہے. اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے مغربی ممالک ہے، وہاں یہ ثقافت کا حصہ بن چکی ہے، یعنی ہر شام کچھ نہ کچھ لوگوں نے یا ہر صبح کچھ نہ کچھ پینا ہی ہے. اس طرح کے کسی معاشرے میں اگر آپ نے اسلام کی حکومت قائم کر دی ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو آپ شراب پر پابندی کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ تدریجی ہوگا، اس میں ابتدا ممانعت سے نہیں کی جائے گی. یہی طریقہ اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن نے اختیار کیا کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی، تنبیہ کی، اور یہ بتایا ان کو کہ جب تم اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیسی غلاظت میں کھڑے ہو جاتے ہو، اس وجہ سے اللہ کے ہاں کھڑے ہوئے. گویا ایک مرتبہ لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد یہ تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ اس سے اگرچہ کچھ نفع بھی وابستہ ہیں. وہ نفع کیا تھے؟ وہ یہ کہ جوئے اور شراب کی مجالس میں عام طور پر جوا کھیل کے، شراب پی کے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور اس کا گوشت غریبوں میں بانٹا جاتا تھا. تو قرآن نے کہا کہ یہ نفع بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بعض موقع کے اوپر ہسپتال کی مدد کرنے کے لیے لوگ لاٹری نکال لیتے ہیں، تو یہ نفع ہے اس کا. لیکن اس کے مقابل میں یہ نہیں کہا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، نہیں، اس کا گناہ زیادہ ہے. گویا تقابل وہاں نفع اور نقصان کا نہیں ہے، نفع اور گناہ کا ہے. اسمہما اکبر من نفعہما،
اسمہما،
یہ نہیں کہا کہ ضررہما اکبر من نفعہما، نقصان اور نفع کا تقابل نہیں کیا. اخلاقی خرابی اس کی، اس کا جو مادی نفع حاصل ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہے.
تو گویا آج اگر پاکستان کے معاشرے میں ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ساتھ ہی وہ شراب پیے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی اس حالت میں نہیں ہوں، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، دیکھو قرآن پاک میں تو یہ کہا ہے، تو کیا یہ وہ جائز کرے گا یا ناجائز کرے گا؟
نہیں، ناجائز کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بڑی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، یہ بتا دیا کہ اس سے ہر حال میں اجتناب کرو، یہ بتا دیا کہ اب جب تم نے پوچھا، بار بار پوچھا تو جواب دیا ہے. پہلے مرحلے میں خاموشی اختیار کی ہے، یوں نہیں ہے کہ یہ جائز تھی کبھی، خاموشی اختیار کی ہے تاکہ لوگوں پر بار نہ ہو جائے. جب وقت آ گیا تو پھر پوری صراحت سے بتا دیا، تو اب تو ہر مسلمان کو معلوم ہو چکا ہے. لیکن اگر ہمیں مثال کے طور پر شراب کی ممانعت کا قانون بنانا ہے تو اس میں وہی تدریج اختیار کرنی چاہیے.
لیکن یہ تدریج والی بات پہ ذرا تھوڑی وضاحت کیجیے گا جاوید صاحب، کہ آپ نے ایک مغربی کلچر کی اگزامپل دی، تو ایک پوری قوم میں ایک کلچر موجود ہے اور اس کلچر کو اب ہمیں ریورس کرنا ہے، روکنا ہے، تو ہم تدریجی اس سے روکیں گے.
لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کریں گے، ان کو اس کی شناخت بتائیں گے، قائل کریں گے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی اکثریت بات سمجھ جائے گی، اس کے بعد قانون کا نفاذ کریں گے.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی جیسے مدینہ منورہ میں وہ پھر جناب لوگوں نے، صحابہ نے گلیوں میں لڑھا دی ساری شراب،
یعنی سوسائٹی تیار ہو گئی.
بالکل ٹھیک ہے.
سود کے معاملے میں دیکھیے، جس کو اللہ نے ظلم قرار دیا، اس میں بھی قانونی اطلاق پہلے مرحلے میں نہیں کیا گیا، وہ فتح مکہ کے بعد کیا گیا.
میں کچھ اور اس میں کہنا چاہ رہا ہوں، پوری قوم کا ایک تربیتی عمل ہے، اس کو آپ تدریج سے کہہ رہے ہیں. اب ایک شخص ہے جو عادی ہے اس چیز کا، وہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ میں بھی ایک عادی ہوں تو میں تدریجن اس طرف بڑھوں گا، تو کبھی تھوڑا سا کم کروں گا، پھر کبھی نماز کے اوقات میں نہیں پیوں گا، میں بھی تدریج کے ساتھ چلوں گا. تو اس کے لیے آپ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بالکل غلط ہے، اس کے لیے وہ ریسٹرکٹ ہم کر دیں گے؟
یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ بات پوچھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت میں ایک فرد ہوں، میرا معاملہ میرے پروردگار کے ساتھ ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، اپنا دین سمجھایا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا رہا، میں مثال دے رہا ہوں، تو اب مجھے اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہے، اور میں نے طے کیا کہ بھائی میں دو نمازیں تو پڑھنا شروع کرتا ہوں. اچھا، اب دو کی کچھ عادت ہو گئی، اب میں تین شروع کرتا ہوں. یہ میرا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے،
ٹھیک ہے،
وہ جانے اور میں جانے،
صحیح ہے،
اس میں آپ کو مداخلت کا حق نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟
بالکل صحیح ہے.
اچھا وہ میرے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا، میرا کوئی عذر ہے اسے قبول کرے گا، یہ مجھے پیش کرنا ہے. لیکن جس وقت وہ میرے پاس آئے گا بحیثیت دین کے ایک جاننے والے کے، تو میں اس کو بتاؤں گا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، تم کو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، مسلمان کی حیثیت سے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں.
صحیح ہے.
تو میرا بتانا یہ پورا دین بتانا ہے، اس کے عمل کرنے کے لیے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، وہ عمل کرے گا. برائی کو چھوڑنے کے معاملے میں بھی یہی ہے اور نیکی کو اختیار کرنے کے معاملے میں یہی ہے. اس میں میرے اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز اس پر ٹھونسنے کی کوشش کریں. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں ریاست کو قانون سازی کا حق ہے، ریاست جو قانون سازی کرے گی نا بعض چیزوں میں،
بالکل صحیح ہے،
اس میں جب وہ قانون سازی کرے گی تو اس میں بھی اس کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ قوم کی حالت کیا ہے، لوگوں کا معاملہ کیا ہے، اس میں اس قانون کے نفاذ کے لیے تدریجی طور پر کیا اقدامات کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے وہ وقت آئے گا کہ جب آپ اس کا نفاذ کر دیں گے. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جیسے شخص نے جو اسلامی نظام کا داعی تھا، یہ کہا کہ اس زمانے میں جو لوگ بدکاری سے بچے ہوئے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے.
صحیح.
تو اس لیے احوال دیکھنا، معاشرہ دیکھنا، اس کے بعد آپ چیزوں کا نفاذ کرتے ہیں.
صحیح.
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز جائز ہو گئی.
نہیں،
آپ نے سوسائٹی میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو اس کے لیے سوسائٹی کے احوال دیکھے جائیں گے، فرد اپنے احوال اپنے پروردگار کے لحاظ سے دیکھے گا. نہ آپ کو دین بتاتے وقت اس کو لائسنس دینا چاہیے اور نہ آپ کو خدا نے یہ لائسنس دینے کا حق دیا ہے. آپ کا کام ہے دین بتا دے اور اسے کہیں اب تم جانو، تمہارا پروردگار جانے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنے کی کوشش کرو یا اس چیز سے بچنے کی کوشش کرو. بچنے کا عمل اس نے تدریجی سے کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ دیکھو پہلے ہی دن جا کے تہجد بھی اور پانچوں نمازیں بھی اور نوافل بھی نہ پڑھنا شروع کر دینا، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو فرض سے شروع کرو پھر نوافل کی طرف جاؤ. یہ تدریج بتانی بھی چاہیے لیکن اس کا فیصلہ کرنا یہ میرا یا آپ کا کام نہیں.
ٹھیک ہے جی جناب.
گاندھی صاحب، جیسا ہم سب لوگ واقف ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس کی ترتیب نزول فرق تھی، سو لیکن حضور کی وفات سے پہلے جبریل امین نے آ کے اس کی جو ترتیب تھی جو کہ اب ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب میں اس کو لے کے آیا گیا. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن سراسر حکمت ہے، تو اس ترتیب کے چینج کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟
یہ جو بات ہے کہ ترتیب تبدیل کر دی گئی، یہ علل اطلاق تو ٹھیک ہی نہیں، یہ بات ہی ٹھیک نہیں. دیکھیے قرآن نازل ہو رہا ہے، نزول لوگوں مخاطبین کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہی ترتیب دینے کا کام بھی ہو رہا ہے.
اچھا،
ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے. قرآن مجید 23 سال تک کم و بیش نازل ہوتا رہا، اس میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بتاتے رہے کہ اس سورہ کو اس کے پیچھے رکھ دینا، اس کو اس کے آگے رکھ دینا، یہ ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے. آخر میں جا کے یہ اہتمام کیا گیا آخری سال میں کہ پورا قرآن اس ترتیب کے ساتھ، جو موجودہ ترتیب ہے، جو کافی حد تک ترتیب ہو چکی تھی، تھوڑی بہت چیزیں جو رہ گئی تھیں ان کو ٹھیک کر کے قرآن مجید پورا جبریل امین نے پڑھا، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ پورا سنا اس ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبریل امین نے پورا سنا. یہ 2 سال ہوا دونوں سال. تو گویا ہر لحاظ سے قرآن بالکل مرتب شکل میں اسی ترتیب کے ساتھ دے دیا گیا. اس ترتیب میں جو تبدیلی کی گئی کہیں کہیں، وہ کیوں کی گئی، کیا باعث ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مخاطبین ہیں وہ سامنے، اگر کوئی سیگا استعمال کیا جاتا ہے، تم کہا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. جب اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مرتب کرنا ہے تو اس طریقے سے مرتب کرنا ہے کہ انہیں کوئی وہم پیدا نہ ہو. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کو ہمارے لیے بالکل ایک الگ ترتیب دی جائے. وہ اس سے بہت مختلف نہیں ہے جس سے وہ اس وقت نازل ہوا، لیکن بہرحال بعض جگہوں کے اوپر اس کو آگے پیچھے کیا گیا تاکہ ہمارے لیے قابل فہم بن سکے. تو ہمارے لیے یہی ترتیب ہے، یہی حجت ہے، اسی ترتیب میں سارا حسن ہے. اب تو اس ترتیب کا حسن امام فرائی کی تحقیقات کے نتیجے میں بالکل واضح ہو کے سامنے.
آپ کا سوال ہے جی.
نشاور جو ڈرگز ہوتی ہیں اس کے اوپر اکثر جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کلیم کہ یہ کیٹیگری بی کی ڈرگ ہے، یہ جو سی ہے یہ اتنی کوئی زیادہ اثر والی نہیں ہوتی اور اس کا نشہ نہیں اتنا زیادہ ہوتا. تو یہ جو نشہ حرام ہے کہ نشہ آور اشیاء لینا حرام ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آدھے گلاس سے تو مجھے نشہ بھی نہیں چڑھتا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ کلیم جون سا ہے، کیا یہ وہ بندہ کر سکتا ہے کہ نشہ چونکہ سے نہیں چڑھتا یا غنودگی سے نہیں آتی اور میں اپنی پوری ہوش و حواس میں رہتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے؟
اصولی بات کرنا ضروری ہے ورنہ شاید آپ جواب نہ سمجھ سکیں. دیکھیے یہ جو ہمیں دین میں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ کام کرنے کو کہا گیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے ابدی طور پر انسانوں کے لیے جو قیامگاہ بنائی ہے، جنت جس کو کہا جاتا ہے، فردوس کہا جاتا ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو عیش دوام ہے، اس میں داخلے کے لیے ایک ہی شرط ہے، آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے. یعنی پیغمبروں کی دعوت کا ہدف نصب العین کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی. جتنی زیادہ آپ پاکیزگی حاصل کریں گے، جتنے زیادہ آپ پاک صاف رہیں گے، اتنا ہی زیادہ بڑا درجہ آپ کو جنت میں ملے گا. یہ اصول پہلے سمجھ لیں، ہدف اور نصب العین کے طور پر. اچھا، اب اس کے بعد یہ جو پاکیزگی آپ کو حاصل کرنی ہے، جس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے، یہ کس کس دائرے میں ہے؟ تو چار بنیادی چیزیں پورے دین کے کانٹینٹ میں اسی کو رکھا گیا ہے. تطہیر بدن، جس میں آپ کو وضو کرایا جاتا ہے، جنابت کا غسل کرایا جاتا ہے، بعض جسم کے کچھ بال صاف کرائے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تطہیر بدن. تطہیر خورونوش، آپ کے کھانے پینے کو پاک ہونا چاہیے، طیبات کھانے چاہیے، خبائث نہیں. اس میں متعین بتایا گیا فلاں فلاں چیزیں حرام کر دی گئی. اس کے بعد تطہیر اخلاق، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تقرب اللہ کے لیے عبادات، یعنی اسی پاکیزگی کو آخری درجے میں بڑھانے کے لیے آپ اپنے پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. اس میں چار پانچ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح کی عبادات. یہ پورا دین ہے. اچھا، اب اس پاکیزگی پر کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا جائے گا نا. تو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان سے آخری درجے میں روکو. یہ تو ویسے ہر چیز کے بارے میں کرنا چاہیے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ آپ اگر ان کی طرف جائیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ آپ اڈکٹ ہو جائیں گے. اور وہ تین بہت نمایاں چیزیں ہیں، شراب، جوا اور عورت. اس لیے ان تینوں کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے قلیل ترین تعلق سے بھی اجتناب کرو. تو نشے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جس چیز کی بڑی مقدار سے ہوش و حواس گم ہو، اس کا ایک قطرہ بھی قریب میں آنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے اڈکٹ ہونے کا اندیشہ ہے. اور اڈکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے پوری کوشش کی، بچے چلے جائیں گے. آپ بڑی دیر تک کوشش کرتے رہے، اعصاب ذرا کمزور ہوئے، تو پھر نالی میں پڑے ہوئے. تو ایسی چیزوں کے معاملے میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کے اس استدلال کو قبول کر لیا جائے کہ میں تو ذرا ایک پگ پی کے بہت آرام سے چلا جاتا ہوں. یعنی ان چیزوں پر آخری درجے میں روکیں گے تو تبھی آپ رکے رہیں گے. ہر وہ چیز جو آپ کو اڈکٹ کر سکتی ہو، اس کے بارے میں یہی اصول ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، 50 سال کی پبلک لائف میں، ہمارے احباب میں سے بعض لوگوں نے سگریٹ یہاں سے شروع کیا کہ جی میں تو بس کھانے کے بعد ذرا نظام انہضام کو درست رکھنے کے لیے ایک سگریٹ پی لیتا ہوں. وہ ایک کے بعد دو ہوئے، دو کے بعد چار ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ صورت وہ بن گئی کہ جب پھیپھڑے کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ سیاہ ہوئے ہوئے ہیں، ان کا رنگ ہی تبدیل ہو چکا ہوا ہے. تو یہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ یعنی مجھے یاد ہے میرے طالب علمی کے زمانے میں ہر جو گاڑی تھی اس کے اندر ایسٹرے لگی ہوئی ہوتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا. جہازوں میں
لائٹر بھی ہوتا تھا،
جہازوں میں ہر سیٹ پر. اچھا، پھر اس کے بعد کچھ سیٹیں مخصوص ہوتی تھیں. اب آپ ایئرپورٹ پہ سگریٹ بالکل نہیں پی سکتے، آپ کسی پبلک مقام پر نہیں پی سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان ساری پابندیوں کے باوجود لوگ اس طرف بڑھنے سے باز نہیں آتے. تو دنیا میں آپ نے جو اصول اختیار کیا ہے، دین اپنے مقاصد کے لیے بھی یہی اصول اختیار کرتا ہے. آپ کو روکا کہاں سے؟ یہاں سے کہ آپ اپنی نظر پر پہرا لگائیے، آپ ملنے ملانے کے آداب کا لحاظ رکھیے، خواتین اپنی زیب و زینت کی نمائش سے اہتمام کرنے سے اجتناب کریں، پھر یہ کہ کہیں اکیلے نہ بیٹھیے. تو جہاں سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ اس طرف آپ بڑھے نہیں. اور یہی حکمت کا تقاضا ہے. آپ سے آپ کی جان کے اتلاف کے لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ گاڑی چلائیں گے. ممکن ہے آپ کسی دن آ کر کہیں جی میں تو دائیں ہاتھ گاڑی چلاتے ہوئے یہاں سے پشاور چلا گیا اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. اس خطرے کی وجہ سے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس وجہ سے شراب کا ایک قطرہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا. حضور نے فرمایا فَقَلِيلُهُ حرام. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لازمن اس طرف لے جاتی ہے. اب کوئی دو آدمی چار آدمی اپنے آپ کو بچا کے دکھا دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر عام قانون نہیں بنایا جاتا.
نشہ اور شراب کی بات جو آئی، مثال کے طور پر یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، یہ الکوہل میں پریزرو ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ پرفیوم ہے، عطر نہیں پرفیوم، وہ بھی الکوہل میں پریزرو ہوتی ہے، لیکن اور وہ ایک قطرہ جو ہے پانی میں ڈال کے، یا گلوبیولز گولیاں ہیں ان میں ہومیوپیتھک میڈیسن ڈالی جاتی ہے، جب اس کی نوعیت بدل جاتی ہے اس میں نشہ نہیں ہوتا، تو کیا ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ دوسری یہ بات ہے کہ رمضان شریف میں دانت صاف کرنے کے لیے آج کل ٹوتھ پیسٹ ہے کہ حلق میں نہ جائے اور برش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا جائے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ کسی نشہ آور چیز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا یہ تو ناجائز ہے، لیکن ہومیوپیتھک دواؤں میں یہ دوا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی بلکہ پریزرور کے طور پر، یعنی اس میں آپ در حقیقت اس کو محفوظ کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں آپ دوا کی اس قوت کو محفوظ کر سکیں۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے حکما شہد میں مثلا کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، تو اگر اس کا کوئی بہتر متبادل ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں حرمت کا کوئی سوال نہیں، آپ وہ دوائیں لے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں نہ الکوہل بطور دوا لی جا رہی ہے نہ نشے کے طور پر دی جائے، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے الکوہل کو بطور دوا لیا تو وہ تو دا ہے، بیماری ہے، نہیں لینی چاہیے، لیکن یہاں وہ اس اعتبار سے نہیں دی جا رہی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ میں کوئی معنی نہیں، آپ دانت صاف کریں، دانت صاف کرنا کوئی ممنوع نہیں، اور اس کے لیے پرانے زمانے میں مسواک کی جاتی تھی، اب ٹوتھ پیسٹ کا طریقہ ہے، حلق میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے۔
اچھا، لیکن ان کا سوال پرفیوم سے متعلق بھی تھا، پرفیوم لگا سکتے؟
پرفیوم میں تو کوئی خیر بحث ہی نہیں،
الکوہلک پرفیوم لگائی جا سکتی،
ہر طرح کا پرفیوم لگا سکتے،
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الکوہلک پرفیوم بھی نہیں لگائی جا سکتی،
کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی اس میں کوئی نشہ ہونے کا امکان ہے؟ جس چیز کو آپ استعمال کریں نشے کے لیے اور اس کی کثیر تعداد نشہ پیدا کرتی ہے، اس کی قلیل تعداد بھی نشے کے لیے آپ نہیں لے سکتے۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے اور بہت سارے انٹرسٹنگ موضوعات پر بات ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے مباحث ہوں جو آپ کے ذہن میں مزید کچھ آپ کے مشکلات ہوں یا آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں، تو یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔